الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ پچھلے جمعے مارچ کے مہینے میں ہونے والے اہم واقعات یا اہم دنوں کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مملکت خداداد پاکستان خاص طور پر اور عمومی حوالے سے امت مسلمہ تین اہم تاریخیں ہیں جو کہ ہماری تاریخ میں موجود ہیں. اس حوالے سے خاص طور پر 23 مارچ 1940 ہم سب جانتے ہیں کہ قیام پاکستان یا نظریہ پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی اہم تاریخ ہے. لیکن اس سے پہلے بھی 3 مارچ 1924 تاریخی اعتبار سے یہ بڑا اہم دن تھا کیونکہ کمال عطا ترک جو کہ بنیادی طور پر ایک یہودی ایجنٹ تھا اس نے مسلمانوں کے اتحاد کی علامت سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کا جو ہے وہ تختہ الٹا اور مسلمانوں کی اس اجتماعیت کی علامت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا. ترک میں خاص طور پر ترکی میں خلافت عثمانیہ کا اختتام 3 مارچ 1924. پھر 12 مارچ 1949 پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم لینڈ مارک اس حوالے سے بھی بات ہوئی اور اب 23 مارچ 1940 کے حوالے سے چند گزارشات ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ پاکستان کا قیام پھر اس کا نظریہ اس سے متعلق جو وعدے تھے یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ویژن تھے بانیین کے بانی پاکستان محمد علی جناح کیسا پاکستان چاہتے تھے مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال پاکستان کے حوالے سے کیا فکر کیا تصورات رکھتے تھے اس پر بات ہو چکی. اب کچھ تلخ حقائق ہیں جس طرف ہم نے توجہ دینی ہے توجہ دلانی ہے اور اس میں اہم ترین تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا قوم اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی وعدہ کرے اور وعدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر اس کو وہ نعمت عطا فرما دے تو اگر کوئی شخص یا قوم اس وعدے کی خلاف ورزی کرے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد اگر کوئی قوم وعدے کی خلاف ورزی کرتی ہے تو دنیا میں ایسی قوم کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ منافق بنا دیتا ہے، بحیثیت مجموعی وہ قوم منافق بن جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے اگر یہ عمل کوئی فرد کر رہا ہو تو فرد کی سطح پر یہ منافقت اس کے دل میں بیماری کے طور پر ڈال دی جاتی ہے۔ لہذا آج جو آیات مبارکہ پڑھی جا رہی ہیں اس کا پس منظر بھی تھوڑا سا بیان ہونا چاہیے۔ پچھلی مرتبہ بھی جو آیات پڑھی گئی تھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے حوالے سے کسی آیت مبارکہ کی تاویل یا تفسیر ہوتی ہے، ایک تفسیر کہلاتی ہے تاویل خاص۔ تاویل خاص میں اس آیت کا پورا پس منظر واضح ہونا چاہیے کہ یہ آیت کس پس منظر میں کس واقعے کے تحت نازل ہوئی، اور پھر ظاہری بات ہے اسی واقعے سے متعلق ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جاتی ہیں۔ ایک کہلاتی ہے تاویل عام، اور تاویل عام کے اعتبار سے قرآن حکیم تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ لہذا اب غور و فکر کرنے والے ہیں کہ جو ان آیات مبارکہ کے حوالے سے اپنے لیے ہدایات حاصل کریں۔ لہذا جو آیات پڑھی جا رہی ہیں اس کا پس منظر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، پھر کچھ نہ کچھ مملکت خدا داد پاکستانیوں کا چہرہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ایک شخص تھا مدینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے آ کر درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاشی معاملات یا حالات کو بہتر کر دے، رزق کی فراوانی مجھے حاصل ہو جائے، اس کے لیے میرے لیے دعا کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں کی۔ پھر کچھ عرصے بعد آیا اور پھر دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی درخواست کی کہ میرے معاشی معاملات بہت خراب ہیں، تنگی ہے، آپ میرے حق میں دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے حق میں دعا نہیں کی۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آیا اور وہی درخواست کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، بالآخر اللہ کے رسول نے اس کے حق میں دعا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاشی اعتبار سے غنی کر دیا، بے تحاشا دولت تھی اس کے پاس، وہ غلہ بانی کیا کرتا تھا، لہذا اللہ کے رسول کی دعا کے نتیجے میں اس میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کو اپنا یہ غلہ بانی کا جو سلسلہ تھا وہ مدینے سے باہر کہیں جو ہے وہ شفٹ کرنا پڑا، اور بے تحاشا ریوڑ جانوروں کے اس کے پاس ہو گئے۔ اب ظاہری بات ہے مدینے سے باہر چلا گیا تو ایک نتیجہ تو سیدھا سیدھا یہی نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہو گیا، نمازوں کا وہ کیفیت نہیں رہی جو مسجد نبوی کے قریب میں تھی۔ پھر ایک اور مسئلہ ہوا، مال کی محبت اتنی شدید ہو گئی کہ جب اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لوگ گئے کہ زکوٰۃ ادا کرو تو اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا، وہ اس کے دل میں مال کی شدید محبت کی کیفیت یہ بن گئی۔ یہ ہے وہ شخص جس کے مذمت میں رب کائنات نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اس کا پورا پس منظر آپ مختلف تفاسیر میں نام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا۔ یہ آیت نمبر 75 ہے سورۃ التوبہ کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں۔ یہ سورۃ التوبہ کا وہ مقام ہے جس میں غزوہ تبوک کے حالات و واقعات پر تبصرہ چل رہا ہے، تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور منافقوں کی مختلف کیفیات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان کے کریکٹر، ان کے کردار کے وہ خد و خال ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ کردار کیوں بیان کیا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس بد کرداری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ کریکٹر، یہ کردار عبرت کے طور پر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ لہذا الفاظ سنیے وَمِنْهُمْ، اور ان مدینے کے منافقین میں سے ایسے بھی ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے معاہدہ کیا، وعدہ کیا، اور وعدہ کیا کیا؟ لئن آتانا من فضلہ، کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اپنے فضل میں سے عطا فرمائے گا۔ اب یہاں فضل سے مراد ظاہر بات ہے پیسہ ہے، کہ اگر تو ہمیں نعمتیں عطا فرمائے گا دنیاوی، لنصدقن، تو وعدہ یہ کیا کہ ہم لازمن صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم لازمان لازمان خوب نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہے وعدہ نمبر ایک، اگر تو نے ہمیں عطا فرمایا اپنے فضل میں سے تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے، خوب نیک ہو جائیں گے. ہوا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرما دیا، بخلوا بھی، سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر جو بھی وعدہ کیا تھا اس سے بخل کیا. وتولوا، اور روگردانی کی، منہ پھیر لیا. وہم موردون، اور در حقیقت یہ تھے ہی اعراض کرنے والے، اللہ کے حکم سے منہ موڑنے والے، اللہ تعالی کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے، بلکہ ایک لفظ اگر استعمال کر لیا جائے ڈرتے ڈرتے، قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی سے وعدہ کرنے کے بعد جب کوئی قوم وعدہ پورا نہیں کرتی تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ سزا کیا دیتا ہے؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق پیدا کیا گیا ہے اس دن تک جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے. نفاق کا بھی وہ درجہ جس میں پوائنٹ آف نو ریٹرن، توبہ کا بھی، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی. الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کر لیں. اور یہ نفاق کیوں پیدا کیا؟ اس کا ریزن، بما اخلف اللہ ما وعدو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ سزا اس لیے دی گئی کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں. أَلَمْ يَعْلَمُوا، تو کیا وہ لوگ جانتے نہیں ہیں؟ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو، رازوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. وہ نجواہم، اور ان کی سرگوشیاں جو ہیں، آپس میں جو ڈسکشن کرتے ہیں، اس کو بھی رب کائنات جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. ان تین آیات کی تشریح اور تفسیر گھر جا کر ضرور پڑھیے گا، آپ کو مملکت خداداد پاکستانیوں کا بھی چہرہ نظر آئے گا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 23 مارچ 1940 پاکستان کے قیام کے اعتبار سے نظریہ پاکستان کی ایک انتہائی اہم دن، جب ہندوستان کا مسلمان اس ایک نظریے پہ جمع ہوا تھا. قائد اعظم کے نظریات بھی پڑھے جا سکتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا، پوری تفصیلی بحث ہے. اس بحث سے قطع نظر صرف ایک بات متفق علیہ ہے، تمام دنیا کے لوگ مانتے ہیں، پاکستانی بھی مانتے ہیں، ہندوستان کے لوگ بھی مانتے ہیں، کہ الحمدللہ یہ مملکت خداداد پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوئی. اسلام کے لیے مسلم لیگ کو لوگوں نے ووٹ دیا. اسلام کی بنیاد پر پورے ہندوستان کا مسلمان جمع ہوا. تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ہے وہ کلمہ، یہ سلوگن جو پورے ہندوستان کے مسلمان کو جمع کرنے کا ذریعہ بنا تھا، اور آج بھی مسلمانوں کے اتحاد اور مسلمانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے. رشتہ اخوت، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ایک اللہ کو ماننے والے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، آخرت پر ایمان رکھنے والے. لہذا ہوا کیا، پوری امت، یا کم از کم یوں کہہ لیجئے کہ بر صغیر کے مسلمان اس پاکستان کے حصول کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو گئے. بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، یہ وہ سلوگن، یہ وہ نعرہ تھا جو پورے ہندوستان میں لگا، اور بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان 7 سالوں کے دوران 23 مارچ 1940 سے لے کر 14 اگست 1947 تک قائد اعظم کے بھی، بانی پاکستان کے بھی جتنے بھی خطابات ہیں، جن کی تعداد 20 ہوگی، ان تمام خطابات میں جو میسج تھا بالآخر وہ یہی تھا کہ پاکستان ہم کیوں چاہتے ہیں، ہم کیوں ایک آزاد مملکت چاہتے ہیں. ان سب کا مطلب بالآخر یہی تھا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست قائم کی جائے جہاں مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں. اسی طرح نان مسلمز کے بھی جو بنیادی حقوق اسلامی ریاست میں ہیں وہ وہاں پر فراہم کیے جائیں. علامہ اقبال کے کوٹیشن بھی میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنا دیے تھے. 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں جو کچھ وہ فرما گئے، پھر قائد اعظم کے تو بے شمار خطابات آپ کو مل جائیں گے، اب پرنٹڈ بھی موجود ہیں الحمدللہ. بہرحال ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں. اتفاق سے ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، ان کی عمر تقریباً 87 برس ہے جوان الحمدللہ. ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو ایک ہی موضوع ان کے پاس ہے، دوسرا کوئی موضوع ہے ہی نہیں. پاکستان کیوں بنایا تھا مسٹر جنا نے؟ پاکستان کیوں بنایا؟ وہ آج تک قائد اعظم کو قائد اعظم نہیں کہتے، مسٹر جنا، محمد علی جنا ان کو کہتے ہیں. بہرحال اس کی پس منظر میں نہیں جا رہا، لیکن یہ سوال انتہائی اہم ہے. اگر ایک 87 سال کا ایک بوڑھا شخص جو ہندوستان سے یہاں آیا، وہ آج بھی یہی سوال پوچھ رہا ہے پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اور اگر مقصد اسلام کا ایک عادلانہ نظام کا قیام تھا تو وہ عادلانہ نظام کہاں ہے؟ تو کوشچن میں بٹوین دی لائن میسج یہ ہے کہ پاکستان اپنے وجود کے اعتبار سے جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، آج تک ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے. لہذا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یا کیا نکلا؟ پس منظر میں حیات ہے کہ ایک شخص نے وعدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. اے اللہ، اگر تو اپنے فضل میں سے ہمیں عطا فرما دے گا تو ہم خوب نیکوکار ہو جائیں گے، خوب صدقہ کریں گے اللہ کی راہ میں. فلما آتاہم من فضلہ، لیکن جب رب کائنات نے اپنے فضل میں سے عطا فرما دیا. آپ میں سے کتنے ہیں جن کو یہ بات معلوم ہے؟ یا اللہ کا شکر ہے بہت سو کو معلوم ہوگی، لیکن نوجوان نسل کو یہ بات غالباً معلوم نہیں ہوگی کہ جس رات پاکستان آزاد ہوا وہ رات کون سی رات تھی. ہماری میجورٹی 14 اگست 1947 کو جانتی ہے، اور وہ بھی جب 14 تاریخ آتی ہے تو فائرنگ کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں آزادی. تو فائرنگ کرنا تو ہمارے دین و مذہب میں لازمی قرار دیا ہے کہ خوشی کا اظہار تو ہم نے فائرنگ سے یا دھماکوں سے ہی کرنا. لیکن ہماری میجورٹی نہیں جانتی کہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ، کون سی رات تھی، کون سی شب تھی جب رب کائنات نے پاکستان کو آزاد کیا. یہ بڑا اہم مسئلہ اس لیے ہے کہ 27 شب کو رب کائنات نے پاکستان آزاد فرمایا ہے. اب اس میں مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ رات کتنی مقدس ہے، اس رات میں کیا نازل ہوا. تو قرآن حکیم اور پاکستان کا آپس کا تعلق کیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک عظمت والی رات میں رب کائنات نے قرآن حکیم کو نازل کیا. اور اگر انہی تاریخوں میں سے ایک رات میں اللہ پاک پاکستان آزاد فرما رہا ہے تو بٹوین دی لائن میسج کیا ہے اس قوم کے لیے، پیغام کیا ہے؟ یہ وہ پیغام ہے جو قائد اعظم سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں بھی یہی بات کہی، کہا آپ کا رول ماڈل کون ہے، آپ کا آئین کیا ہوگا. سیدھا سیدھا جواب قائد اعظم کا، ہمارا آئین 1300 سال پرانا ہے، ہمیں کسی نئے آئین کی ضرورت ہی نہیں. وہ بات دوسری ہے کہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتے ہوتے 7 سال لگے، اس کو بوٹ والوں نے کیسے اٹھا کر پھینکا کئی مرتبہ، وہ ایک پوری تاریخ کا حصہ ہے. 40 سال تک وہ آئین پاکستان کیسے بوٹوں میں رگڑا گیا، رگڑا جا رہا ہے، یہ ایک پوری تاریخ ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے. پاکستان کے 67 سالوں میں سے 40 سال تک فوج کی حکومت رہی اس پاکستان میں، اس کے نتائج ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں اور مزید بھگتیں گے۔ میرے بھائیو، یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بحیثیت مجموعی ہم پاکستانی قوم خاص طور پر منافقت کی ایک بڑی بدترین علامت ہے جو کہ پیش کر رہے ہیں۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں جو رب کائنات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ علامات ہوتی ہیں کہ جو سمپٹمز، جب آپ کسی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں تو کچھ علامات پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے چند علامات بیان فرمائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آیت المنافقی ثلاثہ، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ قرآن حکیم بھی بار بار یہی بیان کرتا ہے، وہ بیما کانو یک زبون، یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لہذا اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، فرد سے لے کر اجتماعیت تک جھوٹ بولنا ایک فنکاری، ایک گروہ سمجھا جاتا۔ لوگوں کو دھوکہ دینا جھوٹ بول کے، غلط بیانی کر کے سمجھداری سمجھی جاتی ہے، فن سمجھا جاتا۔ اور جو جتنا بڑا ہے عہدے کے اعتبار سے، چاہے وہ سیاست میں ہو یا اور کسی عہدے پر، بدقسمتی کے ساتھ جو جتنا بڑا عہدے پر ملتا چلا گیا اتنا ہی بڑا جھوٹا ثابت ہوا۔ 67 سال کی تاریخ ہمارے سامنے۔ دوسری علامت، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ یہ علامات بیان کرنے والے جناب نبی کریم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا ہم سب اپنا جائزہ لیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ کتنے وعدے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں پورے کرتے ہیں، اور وعدوں کی جو مختلف نوعیتیں ہیں، کیا ہم اس کی اہمیت کو جانتے بھی ہیں؟ قیامت کے دن وعدے سے متعلق جو جواب دہی کرنی ہے، کیا واقعتاً ہم شعوری طور پر جانتے بھی ہیں کہ یہ وعدہ ہوتا کیا ہے، اور اس وعدے کی پاسداری کتنی اہمیت کے حامل ہے؟ منافق کی دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کیا کرو، کیونکہ وعدے سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ پیارے نبی نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اور یہ وہ بات ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے خطاب فرمایا ہو اور ہم سے یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو۔ کتنی اہم بات ہے جس کو پیارے نبی بار بار ارشاد فرماتے تھے، اور وہ بات کیا ہے؟ لا دین لمن لا حد له، پر شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو۔ ولا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو۔ پیارے نبی نے دو انتہائی چیزیں جمع کی ایک حدیث میں۔ لہذا دوسری علامت منافق کی، جب وعدہ کریں وعدہ خلافی۔ 67 سالوں میں میرے بھائیوں، تاریخ ہماری سامنے، کتنے ہمارے سیاستدان ایسے تھے یا ہیں جنہوں نے الیکشن کمپین کے دوران وعدے کیے اور اپنے وعدوں کو پورا کیا؟ تجزیہ کر لیجئے، آپ کو خود ہی اس حقیقت کا سامنا آ جائے گا۔ ایک پرائم منسٹر صاحب آئے، 100 دن میں قوم کی تقدیر بدل دوں گا۔ 100 سوٹ تو بدل دیے انہوں نے، روزانہ 2 سوٹ بدلتے تھے۔ قوم کی تقدیر ہوتی کیا ہے؟ قوم کی تقدیر کے لیے کیا کچھ کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے، صرف وعدے، صرف نعرے، صرف سب داغ جو کہ دکھائے جاتے رہے۔ قوم بھی عجیب ہے، ان سب داغ دکھانے والوں کو آج تک پہچان نہیں سکی۔ چاہے وہ کسی بھی رنگ میں بدل کر آ جائے، وہ تو نہیں کو دینا۔ لہذا ایسے لوگ جب بھی منتخب ہو کر آئیں گے، یقینی طور پر انہوں نے صرف عیاشیاں کرنی ہے، بدماشیاں کرنی ہے، قوم کی تقدیر بدلنا ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق وہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کرے. میرے بھائیو ہمارے ذہنوں میں امانت کا تصور بھی بہت محدود ہے. ہم امانت صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی چیز رکھوا دی جائے پیسہ دے وقت اس کو ایز اٹ از واپس کر دیا جائے, یہ ہے امانت. امانت ایک بڑا وسیع مفہوم لفظ ہے. رب کائنات نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہمارے پاس امانت ہے. امانت چند روزہ مالک ہر شے خدا است, وہ رب کائنات مالک ہے. اس نے ہمیں تمام تر نعمت عطا فرمائی امانتن. یہ زندگی موت کی علامت امانت, یہ آنکھیں اللہ پاک نے دی ہیں امانت, یہ بولنے کی صلاحیت, دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, تمام تر صلاحیتیں جو رب کائنات نے عطا فرمائی امانتن. پیسہ امانت, عہدہ امانت, اولاد امانت. گنتے چلے جائیے کون سی ایسی نعمت ہے جو ہماری اپنی ہے, وہ رب کائنات نے عطا فرمائی امانتن. نتیجتاً ایک ایک شے سے متعلق قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے. اب اگر یہ تصور امانت ہو واضح اور ذرا براڈ, تو انسان اپنی اس پوری زندگی کے ہر لمحے کو امانت سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے گا. میرے بھائیو آج نفاق کی تین علامات کے حوالے سے بحث قوم, یہ ہمارا حال ہے کہ ہم اکثر و بیشتر جھوٹ بولتے ہیں, اکثر و بیشتر وعدہ خلافی کرتے ہیں, اور اکثر و بیشتر امانت میں خیانت کرنے والے, قوم کے پیسے پر عیاشیاں کرنے والے, قوم کے پیسے پر پورے پورے خاندان کو عمرہ اور حج کرانے والے, بیت المال میں جتنی کرپشن آپ کے ملک میں ہے, یہ بیت المال وہ ہوتا ہے یا ہے جو ضیاء اللہ صاحب نے بنایا تھا جس میں زکات فنڈ جمع ہوتا ہے, اور بھی جو دنیا بھر کا خیرات صدقات آتا ہے وہ اس میں جمع ہوتا ہے, اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پیسے کو مستحقین تک پہنچائیں. جو بھی غریب ہیں زکات فنڈ کے حوالے سے جن جن کا لسٹ قرآن حکیم میں آئی ہے, ان تک پہنچانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. وہ حکومت امین ہوتی ہے ان تمام پیسوں کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے. لیکن اس ملک میں بیت المال میں جتنی بڑی کرپشن ہے, اربوں روپے کا کرپشن غبن اس میں بیت المال میں موجود ہے جس کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. مزید یہ کہ قیامت کے دن جواب دہی کے اعتبار سے انسان کانپتا ہے کہ یہ ملک, یہ قوم کیسا ہے, کیسی قوم ہے یہ جو اکثر و بیشتر غریبوں کا مال کھا جاتی ہے, مستحقین کا مال کھا جاتی ہے. زلزلہ آیا, دنیا بھر سے امداد آئی پاکستان کے لیے. اب یہ کڑوی حقیقت ہے, ظاہر بات ہے ہر شخص کو پسند نہیں آئیں گی. وہ امداد یا تو ڈالرز میں تھی یا اکثر و بیشتر بیرونی کرنسی تھی. آج کوئی آڈٹ موجود نہیں ہے ان کروڑوں اربوں روپے کا ڈالرز کا جو آئے تھے 2005 میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں, جو پاکستانیوں کی اعلی امانت تھی, یا پاکستانیوں کے جو مصیبت آئی تھی اس حوالے سے پوری دنیا مسلمانوں نے جو مدد کی تھی, یہ امانت ان تک پہنچائی گئی. بہت افسوس کے ساتھ یہ بات بتاؤں, سیلاب آیا, الحمدللہ دنیا کے مسلمانوں نے مسلمانوں کی مدد کی, خود پاکستانیوں نے بھی کی, لیکن آج تک سیلاب کے وجہ سے آنے والی مصیبت کے وجہ سے جو پیسہ سیلاب زدگان کے لیے آیا تھا پوری دنیا سے اور پاکستانیوں سے, بہت افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر ان لوگوں تک نہیں پہنچا. اس نظام کی جو چمگادڑیں, جاگیردار, وزیر, ادھر خان, ادھر چودھری, یہ سیاستدان بڑے بڑے, یہ وہ چمگادڑیں ہیں جو سارا کا سارا پیسہ کرپٹ جو ہے وہ سب کر کے لے گئے. اور مزید تر حقیقت یہ ہے کہ وردی والوں نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں کی, بھرپور طریقے سے اس بہتی گنگا میں ہاتھ بہایا, ہاتھ دھوئے. بہرحال کوئی بھی ہو, اکثر و بیشتر ہم سب کی کیفیت یہی ہے, جس کو جہاں موقع ملا اس نے وعدہ خلافی بھی کی, امانت میں خیانت بھی کی, اور جھوٹ بولنا تو ہمارے روز کا معمول ہی بن گیا ہے. میرے بھائیو یہ اس کیفیت میں آپ کریں کیا؟ اس پر کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے کہ پاکستانی قوم بھائی تو مجموعی ایک منافق قوم قرار پائی. لیکن سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے,
کیا محض اپنے آپ کو منافق کہہ دینے سے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے، قیامت کے دن عذاب سے یا آپس کی کیفیت سے ہم باہر آ جائیں گے؟ میرے بھائیو، کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی اس بیماری کو سمجھیے کہ ہاں، ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، ہم میں سے بعض لوگ منافقت کے طرز عمل پر بہرحال عمل کر رہے ہیں۔ اب کریں کیا؟ سب سے پہلے نمبر پر اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے یقین والا ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ یہ بیماری پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے، اور بیماری قرآن حکیم نفاق کو بیماری قرار دیتا ہے۔ دنیا پرستی اس کی علامت ہے، مال کی محبت اس کی علامت ہے، اس مادہ پرستی کی وجہ سے انسان منافق بنتا ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں عیاشی کرنے کے لیے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کو ترک کر دیتا۔ لہذا پہلا کام، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ فرد کی سطح پر بھی ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن اپنا جائزہ لے بجائے دوسروں کو دیکھنے کے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اس کے بجائے ہم اپنا جائزہ لیں، کیا واقعتاً ہم میں کہیں خدا نہ خواستہ یہ علامات تو نہیں پائی جاتی؟ مزید دو علامات بھی سنا دوں۔ قرآن حکیم میں سورہ نساء میں اللہ پاک نے منافقین کی دو مزید علامات بیان فرمائی ہیں، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا یراؤون الناس۔ یہ منافق وہ ہیں جو نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے مگر بہت ہی سستی کے ساتھ، کسلان مندی کے ساتھ، اور آتے بھی کیوں ہیں؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کہیں خدا نہ خواستہ یہ علامات ہماری بھی تو نہیں؟ میں چاہے تو ہم نماز ہی گول کر دیں یا جماعت تک کر دیں۔ اسی طرح بعض اوقات ہم میں سے وہ بھی ہیں جو صرف جمعے کے دن نماز پڑھنے آئے۔ کیا رب کائنات نے ایک دن میں پانچ وقت کی نماز فرض نہیں کی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید نہیں سنائی فجر اور عشاء کی نماز قضا کرنے والوں کے لیے؟ حضور نے فرمایا دو نمازیں ایسی ہیں جو منافقین پر بہت بھاری ہیں، ان میں سے ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اس میں کتنا اجر و ثواب اللہ پاک نے رکھا ہے تو گھسٹ گھسٹ کر آئیں، لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ میرے بھائیو، اپنا اپنا جائزہ لیجئے، فرد کی سطح پر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کون ہیں؟ اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننے والے، یا اپنے نفس کے پجاری ہیں؟ اسی طرح اجتماعی سطح پر اس منافقت سے باہر آنے کے لیے جس مقصد کے لیے یہ مملکت خدا داد پاکستان حاصل کی گئی تھی، اس مقصد کے حصول کی طرف توجہ دینا، اس کے لیے محنت کرنا، قرآن کی دعوت کے ذریعے لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا، ایمان پیدا کرنا، اور بالآخر اس مملکت خدا داد کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کرنا، یہ ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بہترین صلاحیتیں اس کام میں لگانے کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، 400 سال کی تاریخ ہے پوری ہماری، وقت ختم ہو گیا، لیکن اس احساس سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ آخری موقع ہو۔ اب بھی اگر ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا تو 16 دسمبر 1971 بھی ایک تاریخ ہے، تاریخ کا بدترین دن، سیاہ ترین دن، اسی مملکت خدا داد پاکستان کی تاریخ کا ایک ورق ہے جس کو ہم جلدی سے پلٹ دیتے ہیں، جس کو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ یہ تاریخ دہرائی نہ جائے۔ 25 سال رب کائنات نے دیے تھے، 47 سے 71، جب ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا، یہی طرز عمل اختیار کیا، بدترین کوڑے ہمارے پیٹ پر پڑا۔ اندرا گاندھی کے الفاظ بھی ریکارڈ پر ہیں، 1971 to 2014، یہ 43 سال کسی بھی قوم کو سدھرنے کے لیے، سنورنے کے لیے، بہتر ہونے کے لیے بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہماری کیفیت کیا ہے، میں نے چند باتیں عرض کی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، ایان دیو سمجھ کے چلو، اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت پٹائی لگے مزید، لیکن دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اسلامی ریاست کے قیام کی کوئی ذریعہ، کوئی سبیل بنا دے، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو حقیقی معنوں میں ایمان اور یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کی خاص طور پر حفاظت کرے. پھر یہ ملک ایک رول ماڈل بنے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, یہاں سے یہ اسلام کا پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں تک پہنچے. اللہ پاک اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.